आज हम बेसत रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए आगे चलेंगे, और सबसे हम पहले चलते हैं तारीखी पस मंज़र देखते हैं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। जी खारुवा, बिल्कुल रसूल खुदा की बेसत तारीख का एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा वाक़ है कि जिस वाक़े की तवस्सुत से तारीख़ का रुख बदला है और इंसानियत और बशरियत को एक नई ज़िंदगी मिली है, एक नया रास्ता मिला है और एक नई दुनिया में उन्होंने कदम रखा है। तो इस दिन के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इसका जो आगाज़ है वो तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उम्र मुबारक 40 साल हो जाती है, आमुल फील के 40 साल जब गुज़र जाते हैं तो 27 रजबुल मुरजब और सोमवार के दिन को ये वाक़या हुआ। उसी ज़माने में जो है ये था कि मसलन ज़माने पैगंबर गिरामी इस्लाम जो हैं मक्का में हुआ करते थे, जैसे ख़ार ने बताया ग़ारे हिरा में थे, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने कुरान मजीद की जो है सूरह अलक की चंद आयतों की तिलावत की और रसूल खुदा से फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मा लम यअलम। तो जब पैगंबर गिरामी इस्लाम पर यह वही नाजिल हो गई और पैगंबर गिरामी इस्लाम को नबूवत के लिए परवरदिगार आलम ने मबऊस फरमा दिया, तो रसूल खुदा घर पे तशरीफ़ ले आए और अपने वाक़े से जो है अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, चूँकि रसूल के घर में रहते थे, बचपन से ही रसूल अल्लाह के खानवादे में आके शामिल हो गए थे और हज़रत अबू तालिब से रसूल खुदा ने ख़ुद हज़रत अली को मांग के लिया था, और यही वजह कि मौला अली एक जगह पे अपनी तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि मैं वो हूँ जिसकी परवरिश रसूल के रसूल ने की है और जिस जो रसूल के घर में पला हूँ। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब खदीजतुल कुबरा को जो है ये वाक़या बयान किया और उन्होंने जो है तायीद की, हज़रत की नबूवत की गवाही दी। तो उसके बाद ये 3 साल तक कोई वही नहीं हुई। 3 साल जब गुज़र जाते हैं, मसलन यहाँ पे बाज़ मुअर्रिखीन में एक इख्तलाफ है, बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि जो बेसत है वो हजूर की 43 साल ज़िंदगी गुजर जाने के बाद है, और बाज़ कहते हैं नहीं, 43 साल गुज़र जाने के बाद नहीं, बेसत जो है वो 40 साल ही के बाद है। मसलन हमारे एक बहुत बड़े मुअर्रिख हैं याकूबी अपनी तारीख़ याकूबी की जल्द दुवम में लिखते हैं, एक हैं इबन असीर, एक हैं इबन कसीर, ये इस बात पे भी मुत्तफिक हैं कि 43 साल के बाद जो है वो बेसत हुई रसूल खुदा। बेसत के हवाले से एक और नुक्ता भी अर्ज़ करता चलूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ मसलन बरादरान अहले तसन्नुन के यहाँ चूँकि बेसत का कंसेप्ट, आज के दिन का कंसेप्ट जो है वो शब मेराज की हैसियत से है, जबकि मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूँ, तारीख़ी एतबार से जो है शब मेराज आज के दिन नहीं है। और अहले तसन्नुन के दिन हाँ जो है वो ये भी है कि वो कहते हैं कि बेसत जो है वो हुई है 21 माह रमज़ान में, यानी माह रमज़ान की 21 तारीख थी। फिर वो कहते हैं कि नहीं, बाज़ मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि 17 है, 18 है, और बाज़ ये भी कहते हैं कि नहीं, थी माह रजब में ही, लेकिन दिन मालूम नहीं, लेकिन इसलिए फिर अहले तसन्नुन के यहाँ इस दिन को धूमधाम से नहीं मनाया जाता, जबकि रसूल खुदा के मीलाद को या विलादत बसादत को जो है बड़े धूम से उससे मनाया जाता है, बहुत यानी वसी पैमाने पे जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस दिन की वहाँ पे इस दिन को फ़कत यानी शब मेराज के एतबार से ही यहाँ पे याद किया। कोई बात नहीं, खुशी मनानी है चाहे जिस अंदाज में भी मनाएं, लेकिन जब बेसत रसूल खुदा हो गई तो 3 साल तक कोई वही नाजिल नहीं हुई, 3 साल के बाद फिर एक आयत नाजिल हुई और उसका इंशाल्लाह फिर आगे मैं बताऊँगा।
बिल्कुल, इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
जी नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद आलम ने तमाम आलम के लिए, जितने इंसान हैं सबके लिए, रहमत बना के भेजा, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस रहमत के बारे में हम लोग कुछ जो है मालूमात जो है पता करें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में सुने, उसके बारे में गुफ्तगू करें। और इसीलिए हमने आज का प्रोग्राम ये रखा है कि वैसे तो हम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं, लेकिन एक दौरा हो जाए, हर साल एक बार फिर से रिपीटेशन हो जाए कि हमारे जहनों में ये बात सही से घुल मिल जाए, और इसी तरह जो आइंदा की नस्ल है बच्चों को, उन्हें भी हम बताएं कि क्या अहमियत है इस दिन की, और इसकी क्या अहमियत है हमें बताएंगे कैसर अब्बास साहब, चलते हैं इनकी खिदमत में। जी रबाब,
बहुत शुक्रिया सकीना आपका, और जी हमारे साथ कैसर अब्बास साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, और जी कैसर भाई आपकी गुफ्तगू नामुकम्मल में थी, मैं चाहूँगी से मुकम्मल करें।
हाँ खैर, उसके बाद फिर 3 साल के बाद एक और वही नाजिल हुई, उसमें जो है खुदावंद मुताल ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, के पैगम्बर आप अपने जो रिश्तेदार हैं ان کو پروردگار عالم کا وہ پیغام بھی سنائیں اور خدا کے احکام جو ہیں ان تک پہنچائیں اور ان کو خدا سے ڈرائیں تاکہ وہ خدا پہ ایمان لے کے آئیں. تو پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا, یعنی بنی ہاشم کو بلایا, پھر ان کے جہاں جتنے قریبی رشتہ دار تھے ان دعوت کی. پھر مثلا یہ ایک لمبی داستان ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے میرے خیال سے وقت گزر جائے گا, تاریخ میں یہ بہت مشہور ہے, معروف ہے. تو یہ جب گزر جاتا ہے واقعہ, تو خداوند متعال کی طرف سے پھر حکم آتا ہے کہ پیغمبر آپ کے ذمے جو ڈیوٹی لگا دی گئی اس کو آپ علناً واضح کریں. تو اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام ایک شہر میں چلے جاتے ہیں اور اس شہر میں اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے مکے کی اور سارے تجار اور عوام, اور وہاں پہ وہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ. جب لوگ خاموش ہو گئے تو پیغمبر گرام اسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ ایک ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں, وہ وعدہ اللہ شریک ہے, اور میں اس کا رسول ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں بھیجا ہوا. تو جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہیں پہ ابو لہب بھی موجود تھا. ابو لہب نے پیغمبر کا مذاق بھی اڑایا اور جو ہے چند جملے بھی کسے, کچھ اور لوگوں نے بھی. اسی جگہ پہ جناب ابو طالب بھی موجود تھے. تو جب حضرت ابو طالب کے نے یہ بات سنی تو انہوں نے پیغمبر کی بات کی تائید بھی فرمائی اور کہا کہ بالکل آپ سچ فرما رہے ہیں, اور مذاق اڑانے والوں کو بھی روکا. اور 3 سال تک پیغمبر کی جو اندرونی دعوت کے سلسلے میں جو ہے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے, ان مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اس مقام پر بھی کچھ اور لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے اور جنہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کا کلمہ پڑھا. اب چلتے ہیں کہ اس واقعے کی اہمیت تاریخ میں کیا ہے, مثلا انسانیت کے لیے, عصر حاضر کے لیے, یا اس زمانے کے لیے کس اہمیت کا حامل ہے یہ واقعہ. خیر, وہ اب دیکھیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی بعثت سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ کا یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. یہ اپنی مثال آپ ہے کیسے, اس طرح کہ اس واقعے سے پہلے, رسول خدا کی بعثت سے پہلے انسان کے پاس یہی زندگی, مادی زندگی تھی, دنیا تھی, اور اس کے علاوہ ختم, یعنی اس کے سامنے جو کچھ تھا یہی تھا, اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ذہن کی بنیاد پہ کبھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, کبھی لڑنے جھگڑنے لگ جاتے تھے, کبھی جھوٹھی انا اور عزت کے اوپر جو ہے سال اسال ان کے ماں بہن جھگڑے رہتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خون خرابے ہو جاتے تھے. جیسے ابھی اس میں رپورٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پوزیشن تھی,
جہالت کا دور تھا
اور ان کے نزدیک زندگی کی یہی تھی جو تھاٹ تھا زندگی کے بارے میں, اور جو وین تھا ان کا زندگی کے بارے میں وہ جسٹ اتنا ہی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہی کچھ ہے جو ہمارے سامنے ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی, مر جائیں گے اور بس نابود ہو جائیں گے, اس کے بعد ختم ہے. کہ ایسے میں ایک شخص جو ہے وہ ایک ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جس اتفاق کے ذریعے ایک وہ شخص جو صادق ہے, جو امین ہے, جو 40 سال تک اپنی صداقت کا لوہا منوا چکا ہے, وہ کہتا ہے کہ لوگوں زندگی فقط یہی نہیں بلکہ آؤ تمہیں میں زمین سے اٹھا کے آسمانوں سے وصل کرتا ہوں, اور تمہیں جو ہے اس پستی سے اٹھا کے بلندی کی طرف لے جاتا ہوں. اور واقعہ ایسا ہوا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ لوگ, ان کی لائف کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو واقعہ جہالت کیا تھا, گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی پیغمبر گرامی اسلام نے نبوت کا اعلان کیا اور بعثت ہو گئی, اور بعثت کے بعد پیغمبر نے اپنی تعلیمات, آسمانی تعلیمات کا, الہی تعلیمات کا اعلان کیا اور پرچار کیا, تو وہی لوگ جو کل جاہل تھے, جو کل مثلا وہ تھے, آج وہ امت کے استاد بنے بیٹھے اور امت کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں.
اور ایک سوال بھی آیا ہے عباس علی صاحب پاکستان سے, پوچھتے ہیں کہ بعثت رسول کا اہم ترین ہدف کیا ہے, اور اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ کی گفتگو میں شامل ہو ہی جائے گا.
بالکل, بہت شکریہ سکینہ, اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو پیغامات بھیج رہے ہیں, سوالات بھیج رہے ہیں. چلتے ہیں معزز مہمان کی طرف, کیسے عباس صاحب جی؟
جی خیر, بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ اپنے اس وقت میں بار کف ان کو جواب دیتا چلوں. کہ دیکھیے, بعثت رسول کے چند ایک اہداف ہیں. ایک ہدف یہ ہے کہ انسانیت کی رہبری اور پیشوائی کے لیے اچھے شخص کا انتخاب کرنا.
بالکل,
مثلا آپ دیکھتی ہیں کہ عرب کے اس سوسائٹی میں اور اس معاشرے میں جو ہے جس شخص کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے, وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کو امانت رکھنی ہوتی تھی تو ان کے پاس لے آتے تھے, کسی کو گواہی لینی ہوتی تھی تو ان, کسی کو کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تھا تو ان, یعنی وہ شریف ترین, عزیز ترین, معزز ترین اور معتبر ترین انسان ہے اپنی اس کے حوالے سے, شخصیت کے حوالے سے. اگرچہ مثلا ظاہری طور پہ وہ یتیم ہیں, یتیم عبداللہ ہیں مثلا, ظاہراً بعض منابع کے مطابق, بعض مورخین کے مطابق چوپانی بھی, یعنی چرواہے بھی رہ چکے ہیں, سارا کچھ اس چیز کو پروردگار عالم نے ہمارے ہاں آج سوسائٹی میں جب بھی کسی کی بڑھوتری اور بڑھائی کو دیکھا جاتا ہے یا جب بھی کسی کو ہم اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں، مثلا ابھی پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں تو ہاں، تو ہم اس کی ذات پات کی بنیاد پہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے سرمایہ کی بنیاد پہ اس کو دیکھتے ہیں،
بینک بیلنس،
ہاں اس کی زمینیں کتنی ہیں، اس کا ڈیرے پہ کتنا رش، جب ان بنیادوں پہ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹ یہ بعثت کے ہدف کے خلاف ہے۔
بالکل،
بعثت کا ہدف یہ ہے کہ اپنے لیے ایسے لیڈر کا انتخاب کرو کہ جو حقوق الناس کو بہترین انداز میں پہچانتا ہو اور پھر ان کو ادا کرنے کی اس کے اندر ایک خواہش ہو، کوشش ہو، اور خدا ترس ہو، خدا پرست ہو، خدا کے آگے جھکنے والا ہو، خدا کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ یہ ساری خصوصیات تھی رسول اللہ۔ آج مثلا بہت سارے لوگ جب انتخابات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بابا سیاست میں کہاں، ووٹوں میں کہاں جو ہے دین کو آپ لے کے آتے ہو۔ بھائی دین ایک دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے واش روم کے مسائل بھی بتائے ہیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، اس نے انسانیت کی باگ ڈور اور کمانڈ کو جو ہے نظر انداز کر دیا ہے کہ تم کسی جس کو چاہو اپنا رہبر بنا لو، چاہے وہ فاسق کو چاہے۔ میں واقعاً مختلف کتابوں میں یہ بات دیکھ چکا ہوں کہ اگر ہم کسی ناجائز شخص کو اپنا رہبر منتخب کرتے ہیں، اس کو رائے دیتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ ہمارے ووٹ سے، ہماری طاقت سے جو ہے وہ سربراہ بن جاتا ہے، کل اگر وہ خیر کے کام کر ووٹ دینے والا اس کی نیکیوں میں شریک ہوں، اور اگر وہ برائی کے کام کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں میں شریک، کیونکہ میں نے اس کو پاور دی ہے، ووٹ از اے پاور۔ اور جب یہ پاور کسی کے پاس کسی لیڈر کو ملتی ہے تو ہم اس کے نیک اعمال میں بھی اس کے، لہٰذا ہم کو سوچ لینا چاہیے پہلے ہی جب ہم ووٹ دیتے ہیں، کسی کو رائے دیتے ہیں، کہ پہلا پیغام یہ کہ دوسرا پیغام یہ کہ بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں جب سوسائٹی بری ہو تو بابا اس میں کیا مثلا آپ جائیں گے، بس آپ اپنے دین کا خیال رکھیں اور سوسائٹی والوں کو کچھ نہیں، جب سارا معاشرہ ہی آلودہ ہے تو ہم وہاں پہ۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں کہ جو اپنی جہالت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، اس معاشرے میں رسول گرامی اسلام نے کنارہ کشی نہیں کی، خانقاہی زندگی اختیار نہیں کی، بلکہ اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کی تربیت کرنا شروع کی اور ان کی فکری سطح کو جو ہے وہ بلند کیا، ان کو جو علمی کمی کاستی تھی اس کو پورا کیا، اور ان کو زمانے کا اس۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم کو جو ہے یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس ہمارا اپنا گھر سیدھا چل رہا ہے، ہماری اپنی ذات، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، دوسرے جہاں جائیں ہمیں
کچھ کرنا،
ہاں یعنی ہمیں بلا تکلیف یا بغیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا پہ، تیسرا پیغام جو بعثت سے ہمیں ہدف ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو ہم جو ہے علم سکھائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے اور تمام برائیوں کا ریشہ ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جب جو بہت بڑا جہاد کیا ہے اس زمانے میں، وہ بعثت کا جو بہت بڑا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کے ساتھ مقابلہ کیا گیا اور جہالت کو جو ہے اس زمانے کی جہالت کو جو ہے علم کی روشنی میں تبدیل کیا گیا۔ لہٰذا ہم خود بھی اگر جہل سے مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہم گھر سے اٹھا کے باہر پھینک آتے ہیں، یعنی ہماری نالج کم ہے، ہمیں مسائل کا پتہ نہیں، ہمیں حالات حاضرہ کا پتہ نہیں، ہمیں سیاسی مسائل کا پتہ نہیں، ہمیں دینی معاملات کا پتہ نہیں، تو ہم ان کو دور کرنے کی کوشش، اپنی جہالت کو علم میں بدلنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کریں کہ ان کو بھی ہم جو ہے علم کی طرف لے آتے ہیں۔ تو
انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کیسر بھائی، اور بہت ہی اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے جب اس دور میں جب جہالت اپنی عروج پر تھا اور بیٹیوں کو زندہ بگور کیا جاتا تھا، ایک شخص نے قدم اٹھایا اور پوری عرب کے اس معاشرے کو بدل دیا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ بالکل۔
اور ایک اور چیز بہت اچھی جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ علم، آپ جو ہے آج کل بہت سارے لوگ موجود ہیں جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، تو میرے خیال سے علم کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ لگانا چاہیے کہ صرف ایک سائنٹسٹ ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جاہل نہیں ہیں۔ اور بر صغیر کی ایک شاعرہ ہیں فرت جرولی، اس سلسلے میں یہ لکھتی ہیں کہ سدرہ تک اس لیے جبریل کو رکھا ہمراہ، سدرہ تک اس لیے جبریل کو رکھا ہمراہ تاکہ سرخیل ملک شان بشر دیکھ سکے، تاکہ سرخیل ملک شان بشر دیکھ سکے۔ بہرحال بہت ہی اچھا دن ہے، اس دن کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بہت عظیم دن ہے آج، بعثت کا دن ہے۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں تاکہ وہ گفتگو کا آگے بڑھا سکیں۔ جی
بہت شکریہ سکینہ آپ کا، اور جی چلتے ہیں کیسر بھائی کی خدمت۔ کیسر بھائی، یہاں پر آپ نے دو پیغامات کی طرف اشارہ کیا جو بعثت سے ہمیں ملتے ہیں، میں چاہوں گی گفتگو کا آگے بڑھیں۔
جی خاروبہ، اس کے بعد کا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ہدف، بعثت نے انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی طرف جو ہے اس کا رخ کیا ہے، اور انسان کو اپنے خالق سے جو ہے وصل کیا ہے بعثت نے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، واقعاً اتنی بڑی بات ہے کہ جس کا کوئی جو ہے اور نعم البدل نہیں ہے۔ دیکھیں، اس جب انسان مثلا خدا کا کانسیپٹ نہیں رکھتا ہے, اپنے مثلا اس دنیا کے بعد کی دنیا کا کانسیپٹ نہیں رکھتا, اس کی زندگی کس قدر مومل اور ابس اور بے فائدہ اور یعنی بیکار زندگی ہے. لیکن جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں, اس دنیا کے بعد, اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی ہے اور وہ حقیقی زندگی ہے, اس زندگی میں جنت بھی ہے, اس زندگی میں دوزخ بھی ہے,
اگر میں اچھے کام کروں گا تو مجھے
اتنا بڑا انعام ملے گا. جب
تو
اس طرح سے انسان جب مثلا وصل ہو جاتا ہے خدا سے اور کبریا سے, تو اس کی زندگی سے مایوسی اٹھ جاتی ہے, نا امیدی ختم ہو جاتی ہے. اور چاہے وہ جوان رہے چاہے وہ بوڑھا ہو جائے, اگر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو امید رہتی ہے کہ میں آہستہ آہستہ اپنے خدا حقیقی سے ملنے کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا جا رہا ہوں. اور جب جوان ہوتا ہے تو جوانی میں بھی خدا کا متی, یعنی بعثت نے ہمیں یہ سکھایا کہ اور یہ پیغام دیا کہ جب تم خدا کے متی ہو گئے ہو اور خدا کے فرما بردار ہو گئے تو ہر کام خدا کی اطاعت کے مطابق اور خدا کے فرمان کے مطابق کرو. جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری دنیا بھی خار وباب اس میں سنورتی ہے اور ہماری آخرت کا بھی ہمیں جو ہے ایک بہت بڑے انعام کی بھی امید رہتی ہے. تو بعثت کا ایک پیغام جو تھا وہ یہ ہے کہ ہم کو بعثت نے آسمانوں کے ساتھ وصل کر دیا ہے, خدا کے ساتھ وصل, خدا سے ہمارا تعلق جوڑ دیا, اور ہمیں ایک ایسا آئین دیا ہے, ایسا نظام دیا ہے بعثت نے کہ جس نظام پہ چل کر جو ہے ہم ہر دو دنیاؤں کو جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں. اس سے اگلا جو پیغام ہے بعثت کا وہ اخلاق ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ میں جہاں پہ استاد بن کے آیا ہوں ساتھ ساتھ میں اخلاق بھی سکھانے کے لیے آیا ہوں. اور قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں. مولا علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی, یہ بتائیں کہ رسول خدا کے مجھے اخلاق کریمہ کے جو وہ ہیں وہ مجھے گنوائیں کہ ہاں کہ وہ کتنے اخلاق, کس قدر اخلاق کے مالک تھے, ان کے اخلاق کے واقعات یا وہ بودھ جو ہیں ابعاد جو ہیں وہ مجھے گنوائیں. مولا علی نے فرمایا آپ یہ پہلے اس سوال سے پہلے مجھے آپ ایک کام کریں, اور وہ یہ کہ آپ دنیا میں جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مجھے وہ نعمتیں گنوائیں. اس نے کہا یا علی یہ تو ممکن ہی نہیں, اس قدر زیادہ نعمتیں ہیں, اس قدر مثلا یہ تو بالکل ناقابل شمار ہیں, ناقابل مثلا گنتی ہیں, گنتی کے قابل نہیں. مولا علیہ السلام نے فرمایا پھر جب دنیا کی معمولی سی نعمتیں تم نہیں گن سکتے ہو تو رسول خدا کے جو شان اور اخلاق کریمہ جو ان کا اوصاف اور خصوصیات ہیں وہ کیسے گنوائی جا سکتی ہیں, جبکہ دنیا کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ جو ہے دنیا قلیل ہے, متاع الدنیا قلیل, دنیا جو ہے بے ارزش ہے, قلیل ہے, چھوٹی ہے, مادود ہے. جبکہ پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم, کہ ہم نے آپ کو خلق جو قلیل ہے وہ ہی جب نہیں گنوائی جا سکتی تو جو خلق عظیم کا مالک ہے اس کا اخلاق کیسے گنوایا جا سکتا ہے. لہذا پیغمبر نے ہم کو اخلاق سکھایا اور خوش رہنا سکھایا, ایک دوسرے کے ساتھ چال چلن, اور اخلاق کے اندر چند ایک چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان خوش روح ہو, انسان کا چہرہ جو ہے وہ مثلا مسکراتا. مولا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولا عموماً جو ہیں وہ خندہ پیشانی کے ساتھ رہتے تھے, مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے. تو اس کے بعد یہ کہ مثلا اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی خوش رہتا ہے, دیکھنے والا بھی خوش. دوسرا یہ کہ دلی اور دماغی طور پر جو ہے انسان کو جو ہے وہ خوش اخلاق ہونا چاہیے. مثلا ہم کو کسی کے بارے میں سوء ظن نہیں کرنا چاہیے, کسی کے بارے میں منفی نہیں سوچنا چاہیے, کسی کے اوپر ایسے ہی مثلا بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ثبوت کے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں. آج کل کتنی بڑی مثلا ہمارے معاشرے کی بہت بڑی مرض ایک یہ ہے کہ ہم مثلا بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ثبوت کے لوگوں کے اوپر تہمت لگا, چاہے
نہ
جانتے ہیں نہ پہچانتے. سوشل میڈیا میں ایک پیغام آیا, نہ ہم نے اس کی تسلی کی ہے, نہ اس کو سے پڑھا ہے, بس ایسے ہی دیکھا, ایک نظر سے دیکھا اور آگے فارورڈ کر دی. یہ نہیں معلوم کہ کسی کی آبرو اس میں آبرو ریزی ہو رہی ہے, کسی کی توہین ہو رہی ہے, کسی کی تاخیر ہو رہی ہے, دیکھنا نہیں, سوچنا نہیں, بس ایسے ہی کچھ آیا. لہٰذا بعثت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس, حتی قرآن مجید میں ہے کہ پیغمبر جب تیرے پاس کوئی آیت آتی تو اس کی بھی تم پہلے تصدیق کرو, تائید کرو, اور اس کے اوپر عقل و فکر. میں عقل کی جو ہے اس کے بارے میں ایک بات عرض کر, آج کل بہت سارے واقعات ایسے ہیں, بعثت نے ہمیں ایک پیغام جو دیا وہ عقل کے اوپر جو ہے توجہ دلوائی کہ غور کرو, عقل کر. قرآن جگہ جگہ فرمایا لعلکم تتفکرون لعلکم تعقلون, غور کرو کائنات میں, کائنات کی ہر شے میں جو ہے اللہ کی قدرت پنہان ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی عبرت اور نصیحت تمہارے لیے موجود ہے. تو جناب ابو ذر غفاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضوان خدا رسول کے صحابہ پر اور رحمت خدا. تو حضرت ابو ذر سے پوچھا گیا ہے ابو ذر آپ مسلمان کیسے ہوئے, عقل کی بات کر رہا ہوں کہ عقل کیسے استعمال کی جاتی ہے. انہوں نے کہا میں نے ایک, معاف کیجیے گا, ایک بلی کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو میں مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اس طرح کے ایک دن میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے یہ دودھ لے جائیں اور بت کے سامنے رکھیں, کیونکہ ان کی منت تھی, منت پوری ہو گئی. تو کہتے میں دودھ جب بت کے سامنے جا کے میں نے رکھ دیا تو میں نے کہا یہ بت نہ بولتا ہے, نہ ہلتا ہے, نہ بات کرتا ہے, یہ دودھ کو کیا کرتا ہے؟ کہتے میں چھپ کے دیکھنے لگ گیا کہ یہ بت کے دودھ کے ساتھ کیا کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بلی آئی, اس نے سارا دودھ پی لیا. جب دودھ پی لیا تو اس بت کے اوپر پیشاب کرنے لگی. میں نے کہا یہ ہیں ہمارے خدا, یہ ہیں جن کو ہم پرستش جن کی کرتے ہیں, جن کی پوجا کہتے ہیں, بس یہی منظر دیکھا تو میں مسلمان ہو گیا. آج کتنی چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں حقائق. مثلا ایک صاحب ہمارے سعودی عربیہ سے جاتے ہیں, شہزادے ہیں, وہ جا کے ادھر امریکہ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان جو ہے اس میں مسلمانوں کے مابین ہم نے ایک مثلا وہابیزم کو جو ہے وہ ترویج دی اور اس کو ہم نے پھیلایا, اس کو ہم نے فنڈ دیا. اور واقعی حقیقت یہ خیر, اب تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو ہم کو وہابیت نظر نہیں آتی ہے. سنی شیعہ دو چیزیں تھیں اور ان کے بھی جو مسائل تھے وہ اتنے شدید نہیں تھے, بس تھوڑے سے مثلا وہ بھی مثلا عقیدتی سب اللہ کو مانتے ہیں, سب رسول اللہ کو مانتے ہیں, سب قرآن کو مانتے ہیں, سب قبلہ کی طرح منہ کر کے نماز, وہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے. لیکن ایک دم ایک چیز ہمارے درمیان سامنے آ جاتی ہے وہابیزم, اور وہ اس قدر ایکسٹریم ہے, اس قدر شدت پسند ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کے سوا باقی ہر شے جو ہے وہ اس کو نام لینا ہی کفر ہے. حتیٰ قبریں نابود کر دو, قبرستان نابود کر دو, مزارات گرا دو, یا رسول اللہ نہ کہو, اذان سے پہلے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ نہ کہو. یعنی اس قدر آج پتہ چلا کہ مثلا یہ لوگ جو ہیں یہ تو پیچھے سے امریکہ کی طرف سے بنائے گئے تھے اور ان کو فنڈ دیا گیا. اب اتنی بڑی حقیقت ہے, اب میں دیکھنے کے بعد پھر آنکھیں بند کر لوں اور کہوں کہ نہیں باہر کیفی ہے اس کی اپنی بات تھی.
ہماری حالت اس بت جیسی ہے بالکل.
ہماری جو ہم نے کچھ اپنے عقل سے کام نہیں لیا ہے, ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. جبکہ مثلا پیغمبر گرامی, مثلا اگر وقت ہے تو میں جناب بلال حبشی کا واقعہ یہیں پہ نریٹ کر دیتا ہوں کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اپنے عقل سے کام لیا. جناب بلال حبشی بتوں کے وہ تھے, خادم تھے, کسٹوڈین آف آئیڈلز. تو ان کے جو سربراہ تھے یا ان کے وہ تھے امیہ ابن خلف. امیہ ابن خلف جو تھا قبیلے کا سردار تھا, قریشی تھا, اور جناب بلال حبشی جو تھے یہ غلام تھے, یہ بتوں کی دیکھ بھال کر. ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بت نہ ہلتے ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ بات کرتے ہیں, تو میرے یہ کیسے خدا ہیں اور میں کس طرح ان کا خادم اور نوکر ہوں. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے ان کو جو ہے, البتہ سے پہلے رسول خدا سے ملاقات کر چکے تھے اور سارا کچھ ہو چکا تھا, انہوں نے بت کے اوپر تھوک دیا. جب بلال حبشی نے بت کے اوپر تھوک دیا تو کسی نے دیکھ لیا. جب دیکھ لیا تو انہوں نے امیہ کو بتایا. امیہ نے اس سے پوچھا, کہا بلال تو مسلمان ہو گیا؟ کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا. کہا تو کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تیرے باپ میرے باپ کا نوکر تھا, تو میرا نوکر ہے, ہم نے ساری زندگی تمہاری دیکھ بھال کی, تمہیں کھلائے پلائے. اس وقت بلال نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ مجھے کچھ بھی نہیں دے, جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے
تو میری حفاظت کیا کریں گے,
میری حفاظت کیسے کر سکتے.
بہت شکریہ, اور نہایت ہی خوبصورت اس آپ نے تاریخ کے اس واقعے کے ساتھ ہمارے پروگرام کو اختتام تک پہنچایا.